السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، جسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور انسان نے اپنی زندگی پر تقوی لاگو کرنا ہے اور نافذ کرنا ہے. اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، زندگی کے لیے وسائل دیے، ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مقرر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی ہے، زندگی کی ہدایت کے لیے نظام ہدایت دین مقرر فرمایا ہے، اور اس حیات کو اور ہدایت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے. تقوی زندگی کے ہر میدان کے لیے ہے. جو زندگی کے اصلی بنیادی میادین ہیں ان کے لیے بھی تقوی ہے، اور جو فرعی اور ثانوی اور ذیلی میادین ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے، اور اسی کے مناسب سے، اسی کی مناسبت سے جیسا زندگی کا میدان ہے، جیسا زندگی کا شعبہ ہے، اسی تناسب سے حفاظتی تدبیر بھی، یعنی تقوی بھی اسی تناسب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. زندگی انسان کا ایک بہت ہی اہم شعبہ، جس کی تاثیر ہر شے سے زیادہ ہے انسان کی زندگی پر، اور سب سے زیادہ الجھا ہوا شعبہ، سب سے زیادہ انسانی زندگی کو متاثر کرنے والا شعبہ، اور انسانی زندگی کے باقی موضوعات پر اثر انداز ہونے والا شعبہ انسان کی جنسی زندگی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت میں یہ قابلیت، صلاحیت اور قوت رکھی ہے، جس طرح اور گوناگون انسان کے اندر غرائز رکھے ہیں، ان غرائز میں سے ایک غریزہ جنسی ہے. یہ چونکہ موضوع زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا، اس پر گفتگو نہیں ہوتی، اس پہ رہنمائی نہیں ہوتی، اس کے متعلق ہدایت قرآن نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے، اور آئمہ اہل البیت نے کی ہے، لیکن وہیں رک گئی ہے، اور آگے اس کی تفسیر، تبعین، تشریح وہ رک گئی ہے، چونکہ معیوب اور شرمناک بات قرار دی گئی ہے. لیکن خود عمل نہیں رکا، جنسی بہرا روی، جنسی آوارگی، جنسی بے نظمی اور جنسی زندگی کے تباہ کن اثرات، وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں ہر طبقے کے اندر، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، مذہبی لوگ ہوں، غیر مذہبی لوگ ہوں، عورتیں ہوں مرد ہوں، یہ ایک انسان کی زندگی کا فطری طبعی شعبہ ہے، دیگر شعبہ جات کی طرح، جسے قرآن نے اس کے لیے ہدایت بھی مقرر فرمائی ہے اور حفاظت بھی اس کی مقرر فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبے کے لیے تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ یہاں پر حفاظتی تدبیر حتماً لاگو کرو اور لازم ہے، تاکہ یہ شعبہ تمہاری باقی زندگی کو بھی غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا شعبہ ہے جو پوری حیات انسانی پر غالب آ جاتا ہے اور اسے سست کر دیتا ہے، متزلزل کر دیتا ہے، بے نظم کر دیتا ہے۔ متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی اس بارے میں، لیکن جو بات ہماری جس موضوع پہ چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تقویٰ کا حکم دیا ہے، فرمان جہاں پر دیا ہے، اور اس فرمان کے مطابق امر ہے، اور یہ امر وجوب کی دلیل ہے، یعنی واجب ہے یہ حفاظت، یہ اہتمام۔ لیکن ہم اپنے نظام فقہی میں دیکھیں تو اتقو کا وجوب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، توضیع المسائل میں باب تقویٰ کہیں بھی نہیں ہے۔ طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، تقویٰ نہیں ہے، فقہ کا موضوع ہی نہیں ہے، جبکہ سب سے زیادہ تکرار ہونے والا امر و حکم اتقو ہے، یا اس کے مشابہ دیگر الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے کہ آپ حفاظت کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ لیکن اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے، کافیہ ملانے کے لیے قرآن آخر میں تقویٰ کا حکم دے دیتا ہے، اصل موضوع کوئی اور ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے آگے کافیہ کی صورت میں اتقو کہہ دیا جاتا ہے۔ تقویٰ کا فرمان سب سے زیادہ تکرار ہوا ہے، اقیم الصلاۃ کم تکرار ہوا ہے، آتو الزکاۃ کم تکرار ہوا ہے، اسی طرح دیگر عوامر اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سراسر قرآن میں مسلسل چل رہا ہے، اتقو تقویٰ اختیار کرو، حکم ہے اور واجب ہے۔ اور خصوصاً قرآن کریم نے اس وجوب و حکم کو تطبیقی صورت میں، میدانی زمینی صورت میں حکم دیا ہے، یعنی شعبے کی نشاندہی کی ہے، حفاظت کہاں کرو، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کا گھر ہے اور گھر کے مختلف حصے ہیں اور بعض حصے غیر محفوظ ہیں، وہاں سے چور، ڈکیت، باقی لوگ رخنا کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں، تو آپ وہاں پر حفاظتی بندوبست کرتے ہیں، چار دیواری پر کرتے ہیں، دروازے پہ کرتے ہیں، اور کوئی کمزور شعبہ آپ کے گھر کا ہے تو وہاں حفاظتی بندوبست کرتے ہیں آپ، اسی طرح دکان ہے آپ کی، کاروبار ہے آپ کا، یا کوئی ادارہ ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، تو جہاں پر بھی انسان تشخیص دیتا ہے کہ یہاں سے واردات ہو سکتی ہے، نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، تو اسی جگہ حفاظت کا زیادہ انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس طرح انسانی زندگی کے حساس شعبے مشخص کیے کہ یہاں سے انسان زد میں آ سکتا ہے، اور وہاں پر حفاظتی بندوبست کا حکم دیا ہے، جیسے پہلے سابقہ ابحاث میں اس کی طرف اشارہ گزرا ہے۔ لیکن حساسیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ حساس شعبہ زندگی انسان کا، انسان کی جنسی زندگی ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ علمی طور پر، فقہی شرعی طور پر بھی یہ باتیں زیادہ نہیں کی جاتی، جتنی قرآن نے کی ہے اتنی نہیں کی جاتی، نہ اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآنی اصطلاحات سے بھی صحیح واقفیت نہیں ہے، شرعی اور علمی اصطلاحات کسی زندگی کے شعبے کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے جو لفظ پاکستانیوں کے لیے مانوس لفظ ہے، جسے استعمال کرتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، سیکس جس کو کہتے ہیں، انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، ایک بڑا شعبہ، جسے آپ سیکس کہتے ہیں، یعنی جنسی رجحان، جنسی تمایل، جنسی ڈیزائر، جنسی خواہش، ہر انسان کے اندر ہے، اور پیدائشی طور پر نہیں ہوتی، بلوغ کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر بڑھتی جاتی ہے، پرورش پاتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے، یہ خواہش انسان کے اندر، اور انسان کے ظاہر اور باطن سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم نے اسے ایک حد میں رکھا ہوا ہے کہ یہ عملی طور پر بے شک موجود ہو اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑ رہے ہوں، لیکن اسے ڈسپلن دینا، اسے نظم دینا، اس کی ہدایت کرنا، اس کو جہد دینا، وہ جو قرآن نے کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے شرمناک سمجھتے ہیں۔ لہذا آپ جتنی مذہبی ہدایات تبلیغ ہوتی ہے اس میں اس موضوع پر کوئی تبلیغ یا کوئی رہنمائی نہیں ہوتی۔ جب شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب سے پہلے یہ موضوع ڈسکس کیا اور تبلیغ کی اور اس پہ گفتگو کی، تو تمام علماء نے شور مچایا کہ یہ حدیں پار کر رہے ہیں، ریڈ لائنز پار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی، باقی علماء نے پھر ان کی دیکھا دیکھی لکھی، جنسی مسائل اور ان کا حل۔ اب یہ جنسی مسائل، البتہ بہت ضمنی طور پر یہ بات کی جاتی ہے، تاثیر کے لحاظ سے دیکھیں سب سے زیادہ طاقتور شعبہ انسان کی زندگی کا یہ ہے، اور سب کچھ اس کے ذیل میں آتا ہے۔ اس کی اتنی تاثیر ہے کہ ایک معروف مغربی دانشور، معروف البتہ شاید پاکستان میں نہ ہو، نام یونیورسٹی والوں نے یا اہل تحقیق نے پڑھا سنا ہوا ہو، اس کا نام زگمنڈ فرائیڈ، یہ وہ شخص ہے جس نے اس موضوع پر باقی تمام لوگوں سے زیادہ تحقیق کی اور اسے زیادہ کھول کے بیان کیا، اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ البتہ جیسا بعض علماء اساتید نے اس کے نظریے کو نقد کیا ہے، اس میں نشاندہی کی ہے کہ افراط کا شکار ہو گیا ہے، یعنی جو مسائل اس نے نشاندہی کیے ہیں اس میں حد سے آگے گزر گیا ہے، بہت زیادہ مبالغہ کر دیا ہے اس نے، اگرچہ یہ قوت، یہ طاقت انسان کے اندر بہت ہی حساس قوت و طاقت ہے، اور اس کی ایک حکمت ہے۔ ایک پاکستان سے باہر تبلیغ کے ایام میں جب جوانی کا دور تھا، جاتا تھا میں، تو ایک ملک میں، علاقے میں گیا تو میں نے وہاں کے مومنین سے پوچھا، اکثر کرتا تھا یہی کام، وہاں جا کے خود لوگوں سے ایک سروے کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ یہاں آپ لوگ کس چیز کی زیادہ ضرورت محسوس کرتے ہیں، یہاں الجھن کیا ہے، اعتقادی، ذہنی، اخلاقی، معاشرتی، کس مسئلے میں زیادہ آپ لوگ الجھے ہوئے ہیں، تاکہ میں اسی کا رائے حل بیان کروں اور اسی کے متعلق گفتگو کروں۔ تو وہاں زیادہ تر لوگوں نے یہی بتایا کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان اور سارے یہ جنسی بہرا روی کا شکار ہو رہے ہیں، ماحول ایسا ہے، غیر مسلم ملک ہے اور اس میں ہم مسلمان ہیں، ہم شیعہ رہتے ہیں، تو ہمارے بچے اس ماحول میں ضم ہو رہے ہیں، گم ہو رہے ہیں اور جنسی بہرا روی کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ رہنمائی کریں۔ تو میں اسی موضوع کو انتخاب کیا، وہاں کے جو انہی بچوں کے بزرگان تھے ان میں سے چند ایک نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہاں بڑے متقی پارسا بچے رہتے ہیں، اور یہ کسی نے غلط آپ کو رہنمائی کر دی۔ تو میں نے کہا اب شروع ہو گیا ہے، اس کو تکمیل ہونے دیں، اس موضوع کو، موجود ہے وہ ریکارڈنگ، اس کی نیٹ پہ موجود ہے، اس کو سن بھی سکتے ہیں آپ، جوانی کے دور کی بات ہے وہ۔ جس شخص نے، مومن نے اعتراض کیا تھا کہ یہ موضوع غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شرم والی بات ہے یہ، تو انہی کے دو جوان بچے تھے، ہم نے کارگاہ کی ان بچوں کی، ایک ساحل پہ جا کے ایک دن کے لیے بچوں کو لے گئے وہاں کارگاہ کے لیے، تو اس کارگاہ میں انہی دو بچوں نے وقت مانگا کہ ہمیں علیحدگی میں آپ ٹائم دیں، خلوت میں ہم کچھ خاص سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ٹائم دے دیا، وہ بچے آئے، انگلش اردو مکس بولتے تھے، اتنی کہ سمجھ آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے اپنی یہی مشکل سمجھائی، کہا کہ آپ ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہمارے والد صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں جوان بچے تھے، کہ یہ نماز تہجد پڑھتے ہیں، یہ دونوں بچے جوان ہیں اور بالکل نامحرم کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گھر میں ایسی ہی ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ ہماری اداکاری ہے والدین کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ حقیقت میں آپ نے جو دروس میں چند باتیں بتائی ہیں کہ یہ تباہی کی طرف ایک قدم ہے جنسی بہرا روی، تو ہم تباہی کی طرف چلے گئے ہیں، بہت آگے چلے گئے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی رہنمائی ملتی ہے، نہ ہمیں کوئی ہدایت ملتی ہے، نہ گھر میں ایسا ماحول ہے ہم یہ، اور بظاہر ہم اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ والدین کو ہم متقی پارسا نظر آتے ہیں، ہم ہر طرح سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے چونکہ بات کھل کے کی ہے، تو ہمیں لگا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں کہ اب ہم کیسے نکلیں، اس گندگی سے کیسے نکلیں جہاں تک ہم چلے جا چکے ہیں۔ باہر کیف یہ ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر، اللہ نے یہ صلاحیت طاقت رکھی ہے، جنسی قوت عورت مرد دونوں کے اندر ہے، بلوغ کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر بڑھتی جاتی ہے، جیسا اس کو ماحول ملتا ہے مشتعل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی جہت نہ ہو، اس کی رہنمائی نہ ہو، تو یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اسی ماحول میں حفاظت کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ تقوی و حفاظت اس شعبے میں ضروری ہے، یعنی جہاں سے خطرہ زیادہ ہے، جہاں سے ہلاکت کا احتمال زیادہ ہے، حفاظت کا بندوبست بھی وہیں پہ زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو مین گیٹ سے زیادہ احتمال ہے خطرے کا، حملے کا، تو مین گیٹ پہ زیادہ حفاظتی بندوبست کریں۔ اگر آپ کو کسی پشت کی دیوار سے خطرہ ہے، تو آپ اس دیوار پہ زیادہ حفاظتی بندوبست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر تخلیق، انسان اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ نے یہ سب کچھ انسان کے اندر رکھا ہے۔ اور میں چھوٹا جب طالب علم نہیں تھا، اسکول پڑھتا تھا، تو اس وقت یہ فوق میں فقہ ہی سنا ہوا تھا شیعہ سنی مشترکہ کہ غنا حرام ہے، گانا گانا، سر لگانا، یہ حرام ہے، مذہبی سر لگائیں یا غیر مذہبی سر لگائیں، یہ حرام ہے۔ اب ظاہر ایسا ہی ہے حکم، لیکن ایک سوال اسی وقت میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ اچھی آواز حرام ہے، تو اللہ نے دی کیوں ہے یہ، اس طرح کی تخلیق تو اللہ کی ہے یہ، تو ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں جو حرام ہیں، سر لگانا ہی حرام ہے، ترنم حرام ہے، تو ایسی خوبصورت آوازیں کیوں دی ہیں اللہ نے؟ سب کو آوازیں دیتے صوت الحمیر کی طرح، جس میں کوئی سر نہ ہو، کوئی کرختگی ہو ساری، اور ان کو کہتے یہ تقویٰ والی آوازیں ہیں ساری، یہ کیوں دیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اللہ نے فطرت میں رکھی ہے انسان کے، وہ عبث ہو، بیکار ہو، اور وہ مطلقہ ممنوع ہو، لیکن اللہ نے رکھ دی ہے، خلقت میں رکھ دی ہے، نہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے انسان کے وجود کے اندر۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں جو کچھ رکھا ہے، آزار رکھے ہیں، قوتیں رکھی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہیں، قابلیتیں رکھی ہیں، یہ سب انسانی ضرورت ہیں۔ انسان کی جسمانی ضرورتیں، انسان کی روحانی ضرورتیں، انسان کی فردی ضرورتیں، انسان کی اجتماعی ضرورت ہیں، یہ چیزیں مانوی اور اخروی ضرورت ہیں، یہ انسان کی عبث نہیں ہیں، بیکار نہیں ہیں، فالتو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر کوئی ایسا فالتو نہیں رکھا ہے۔ یہی طاقتیں اور صلاحیتیں جن کی وجہ سے انسان بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، آوارگی کا شکار ہوتا ہے، بے نظمی کی طرف چلا جاتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، یہ ان کا استعمال اس جہت میں غلط ہے، ان کا وجود غلط نہیں ہے، ان کا وجود ایک حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ باہر کے وہی گفتگو جو اس تبلیغی دورے میں کی تھی، وہاں پر ایک مومن تھے، انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، یہ تبلیغ کسی اور ملک میں ہو رہی تھی، وہ انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے اپنے خاندان کو ملنے کے لیے، تو انہیں واپس جانا تھا. تو موضوع جب شروع ہوا تو انہوں نے ٹکٹ کینسل کروا دی اور آخر تک رہے گفتگو میں. کوئی 10 روزہ گفتگو تھی. آخری دن انہوں نے شکوہ کیا کہ میں نے جس خاطر ٹکٹ کٹوائی کینسل کی تھی وہ تو بات کی نہیں آپ نے. تو میں نے کہا آپ نے پہلے دن بتانا تھا مجھے کہ میں ٹکٹ کینسل کروا رہا ہوں اور کس لیے کروا رہا ہوں تاکہ میں خیال رکھتا اس کا. یا باہر کے وہ کچھ اپنے ذہن میں کچھ تصور کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس میں ہمیں کوئی جواز ممکن ہے مل جائے, جو کچھ ہم سوچتے ہیں یا کرتے ہیں اس چیز کا جواز مل جائے. آخر میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا. اس میں حکمت بیان کی, فلسفہ بیان کیا کہ یہ قوت اللہ نے جنسی قوت انسان میں کیوں رکھی ہے, اور اس کے اندر لذت سب سے زیادہ قوی ترین لذت انسان کی یہی ہے. باقی لذتیں اس کے مقابلے میں چھوٹی ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی لذت ہے, لذت نکاح یا جنسی لذت. اس قدر شدید شدت کے ساتھ اس میں لذت و التذاذ رکھا ہے اور اس کو قوت عطا کی ہے. اور کیوں کی ہے؟ یہ دوسری صلاحیتوں کی طرح معتدل اور کمزور یا ضعیف بھی بنائی جا سکتی تھی, جیسے جانوروں میں ہے. جانوروں میں جنسی قوت ہے بہت ہی کمزور ہے. آپ دیکھیں سال میں ایک دفعہ جانور کے اندر یہ ابھرتی ہے صلاحیت, اور ایک ہی دفعہ کی تسکین سے سال بھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے, پھر ضرورت نہیں ہوتی ان کو. لیکن انسان ہر روز اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے, قوت موجود ہے, خواہش موجود ہے. تو انسان میں یہ اتنی طاقتور کیوں بنائی ہے؟ یہ سب باتیں اس باس کے اندر تھیں. یہاں نہیں کرنی ہم نے یہ باتیں. یہاں حفاظتی تدبیر اس میدان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. سورہ مبارکہ ہود میں آیا 77 میں, اللہ 77-78 میں ہے. ولما جاءت رسلنا لوطا, جب ہمارے بھیجے ہوئے رسل فرستادگان جب لوط کی طرف گئے, سی ابہم گھبرا گئے. لوط مہمان دیکھ کر, اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے رسل دیکھ کر بہت سخت گھبرا گئے, سٹ پٹا گئے. وذاق ابہم ذرا, اور اپنے آپ کو بے بس پایا مہمانوں کی آمد پر. جیسے کبھی کبھار آپ کے پاس مہمان آتے ہیں, آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے کھانا کھلانے کے لیے, اور آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اب مہمان کا کیا کروں. تو حضرت لوط بھی گھبرا گئے, لیکن نہ اس وجہ سے کہ پیسے نہیں ہیں کھانا کہاں سے مہمانوں کو کھلائیں گے, وہ انتظام اہتمام تھا. اس وقت کی معاشرتی صورت حال دیکھ کر اپنے مہمانوں کی بابت لوط گھبرا گئے, سی ابہم, اور وذاق ابہم ذرا, اور اپنے آپ کو بے بس عاجز لاچار پایا حضرت لوط نے مہمانوں کی آمد پر. وقال ھذا یوم عصیب, آج بہت سخت دن ہے میرے لیے, ایک بڑی آزمائش میں پڑ گیا ہوں آج کے دن, کہ میرے اس معاشرے کی معاشرتی ماحول کے اندر میرے مہمان آ گئے ہیں. وجاء قومہ یہرعون الیہ, اور جو ہی قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط کے گھر میں مہمان آئے ہیں, کچھ مرد آئے ہیں, کچھ لڑکے آئے ہیں, اور قوم دوڑتی ہوئی آئی, یہرعون الیہ, جذبات کی حالت میں, شوق میں, شدت اشتیاق میں دوڑتے ہوئے آئے لوط کے پاس. ومن قبل کانوا یعملون السیئات, اور یہ وہ قوم تھی جو پہلے بہت ہی برے کام انجام دیتے آ رہے تھے, قبل سے, پہلے سے. کانوا یعملون, یعنی مسلسل ان کی روش تھی, وتیرہ تھا کہ وہ بہت برے کام انجام دے رہے تھے. اور وہ معروف ہیں, اس سورہ ہود میں بھی ہے, سورہ آراف میں بھی ہے, متعدد مقامات پر قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ قوم لوط کیا کرتے تھے. آپ کو بھی معلوم ہے, سب کو, باقی قرآن کی کوئی بات معلوم ہو نہ ہو، یہ بات سب کو پتہ ہے شیعہ سنی کو کہ قوم لوط کیا کرتے تھے۔ قوم لوط ہم جنس باز تھے، ہومو سیکشول تھے، یعنی مرد مرد کے ساتھ جنس بازی کرتا تھا اور عورت عورت کے ساتھ، عورت مرد کو پسند نہیں کرتی تھی اور مرد عورتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم جنس بازی کی لت میں پوری قوم، پورا معاشرہ مبتلا تھا۔ ایسے میں مہمان آ گئے اور خوبرو مہمان تھے، رسول تھے، اللہ کی طرف سے فرستادہ بھیجے ہوئے، اور جیسا روایات میں، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ یہ فرشتے تھے، لیکن قرآن کریم نے جو ان کی خصوصیات ذکر کی ہیں وہ ملائکہ والی ہی ہیں، لیکن صراحت نہیں ہے کہ یہ فرشتے تھے، خصوصیات ساری ملائکہ والی ہیں۔ جیسے پہلے یہ حضرت لوط کے پاس آنے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے کھانا بنایا بہت اچھا، سجی، پورا بچھڑا بھون کے سجی بنا کے ان کو پیش کیا، تو یہ دیکھ کے ہنس پڑے، اور اس وقت انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم تو کھانا نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، انسان نہیں ہیں ہم۔ تو اس قسم کی خصوصیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں تھے، ملائکہ تھے، لیکن صراحت نہیں ہے، قرآن کریم میں روایات میں صراحت سے کہا گیا ہے کہ یہ ملائکہ تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، جب یہ لوگ ان، اور یہ خوبرو جوانوں کی شکل میں آئے تھے، یہ ملائکہ اللہ حضرت لوط کے پاس پہلے حضرت ابراہیم سے ہو کے اجازت لے کے اور پھر حضرت لوط کے آبادی میں آئے، قریہ میں آئے، اور لوط ان کو دیکھ کر گھبرا گئے کہ میری قوم ہم جنس باز ہے، یہ بے راہ روی کا شکار ہیں، یہ جنسی ایک طرح سے بیمار قوم ہے یہ، اور رکنے والے بھی نہیں ہیں، اور میرے پاس اس وقت یہ خوبرو جوان آئے ہیں، اس لیے گھبرا گئے حضرت لوط، اور اپنے آپ کو بے بس پایا، اور عین اسی وقت قوم بھی آ گئی۔ بعد میں ہے قرآن کی آیات میں کہ جب انہی ملائکہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا اور حضرت لوط کو نجات دی، تو لوط کی بیوی کو وہیں چھوڑ دیا پیچھے تباہ ہونے والوں میں، چونکہ حضرت لوط کی بیوی نے ہی لوگوں کو جا کر بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، خوبرو جوان آئے ہیں، یہ بیوی نے میسج باہر بھیجا تھا، اس لیے لوگ دوڑتے ہوئے آئے جب انہیں خبر ملی۔ وہ اس جماعت کا حصہ بنی ہوئی تھی وہ، اور لوگ جب آئے حضرت لوط گھبرا گئے، اور انہوں نے قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، اور میرے مہمانوں کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، میرے مہمانوں پہ تجاوز نہ کرو، میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے متعلق پریشان نہ کرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں تنگ نہ کرو مجھے، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی رشید، رشد یافتہ، سمجھدار، فہم والا بندہ نہیں ہے تمہاری پوری قوم کے اندر جو اس حقیقت کو سمجھ سکے جو قباحت تم کر رہے ہو اور اب میرے گھر پہ چڑھ دوڑے ہو تم؟ قالو لقد علمتا، ان لوگوں نے حضرت لوط سے کہا، قوم نے، کہ آپ اے لوط آپ بخوبی جانتے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، ہماری کوئی خواہش بیٹیوں میں نہیں، آپ کی بیٹیوں میں ہماری کوئی رغبت و خواہش نہیں ہے، ہمارا کوئی ان کے لین دین ہی نہیں ہے عورتوں سے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد، اور آپ بخوبی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوہ او آوی الى رکن شدید، حضرت لوط نے اس وقت حسرت کی کہ اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا طاقت کے ذریعے سے، یا کوئی رکن شدید، کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کا میں سہارا لیتا اس دشوار وقت میں اور اس قباحت سے اور شرمندگی سے میں بچ سکتا. قالو یا لوط ان رسول ربک, اس وقت ملائکہ نے اپنا تعارف کروایا کہ لوط گھبرائے نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ یہ آپ تک پہنچیں گے نہ ہم تک پہنچیں گے اور نہ کوئی اور, اور ہم اسی لیے آئے ہیں کہ یہ معاشرہ اب اپنا نصاب فساد کا مکمل کر چکا ہے, اس کو ختم کرنے آئے ہیں, اس کو نابود کرنے آئے ہیں, معمور ہیں ہم, اس لیے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب آپ تیاری کرو اس معاشرے سے باہر نکلنے کے لیے. علماء تفسیر نے خوبصورت باتیں کی ہیں ہمیشہ کی طرح حاشیے میں, جہاں بھی قرآن کریم میں کوئی بنیادی مرکزی مضمون کسی آیت کا سورہ میں بیان ہوا ہے, اس کے حاشیے میں, اس کے ذیل میں, ضمن میں بہت سارے اور موضوعات قرآن کریم نے پیش کیے ہیں اس اصلی موضوع کی تکمیل کے لیے, اصلی موضوع کو مکمل کرنے کے لیے انسان باس کر, جیسے ابھی ہم تقوی کی باس کر رہے ہیں, اور تقوی کی باس کے لیے بہت ساری مثالیں, بہت جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک ملک میں تبلیغ کے لیے گیا تھا اور وہاں لوگوں سے, یہ ایک ضمنی بات تھی اصل موضوع تقوی کو وضاحت کرنے کے لیے, لیکن بعض لوگ وہ اسی ضمنی بات پہ ان کا ذہن سوئی اٹک جاتی ہے. میں یاد ہے مجھے کراچی میں ایک اسی طرح کی ضمنی باس میں بلی کا ذکر آیا, بیچ میں باس کچھ اور ہو رہی تھی, امامت کی باس ہو رہی تھی, توحید کی ہو رہی تھی, اب مجھے یاد نہیں کیا موضوع تھا, ضمناً بیچ میں بلی کا ذکر آیا, اور پھر بعد میں سوال جواب کا جب سیشن ہوا تو سارے سوال بلی کے بارے میں تھے, اصل موضوع کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی تھی, سارے سوال بلی کے بارے میں تھے. وہ اسی طرح مفسرین کا یہ مزاج ہے کہ ضمنی باتیں جو اصل موضوع کی پرورش کے لیے, اصل موضوع کی وضاحت کے لیے, اصل موضوع کی تکمیل کے لیے جو ضمنی باتیں کی جاتی ہیں ان میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. اصل موضوع ان ضمنی اور حاشیے کی باتوں میں چھپ جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے, جیسا کہ یہاں پر ہے کہ ایک یہ کہ یہ جو رسول اللہ نے بھیجے یہ ملائکہ تھے, ملائکہ تھے تو یہ کیسے آئے, اور ملائکہ انسانی شکل میں متمثل کیسے ہوتے ہیں, یہ فراوان باتیں کی ہیں علماء نے کئی صفحے, اور بڑی علمی اور بڑی دقیق باتیں کی ہیں کہ ملائکہ کیسے آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اور دیگر اگر شیعہ مفسر ہو تو وہ پھر اس کو ائمہ اہل البیت تک لے آتا ہے کہ یہ ملائکہ ائمہ اہل البیت پر بھی آتے ہیں, پھر ہر امام کے پاس ملائکہ کا آنا جانا, پھر وہ ایک لمبی کتاب نہ ختم ہونے والی داستان شروع ہو جاتی ہے. اصل موضوع ملائکہ کا آنا نہیں تھا, اصل موضوع قرآن نے ایک بیمار جنسی سماج کی مثال پیش کی ہے کہ نبی موجود ہیں, حضرت ابراہیم موجود ہیں, حضرت لوط موجود ہیں, اور باقی ہدایت کے وسیلے ذریعے آئمہ اس وقت موجود ہیں, ان کی موجودگی میں ایک سماج, ایک معاشرہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت لوط, اب یہ ایک ضمنی باس ہے جس پر علماء نے زیادہ باس کی ہے کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا رشتہ آپس میں کیا تھا, قرآن نے نہیں ذکر کیا کہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے نہیں تھے, لیکن تاریخوں میں ہے کہ یہ چچا بھتیجا تھے, حضرت ابراہیم چچا تھے اور ان کے بھائی کے بیٹے تھے حضرت لوط, دونوں نبی تھے, حضرت ابراہیم اول العزم نبی صاحب کتاب, اور لوط ان کے تابع نبی تھے, ان کے ذیلی نبی تھے جو ایک علاقے کے لیے انہوں نے مقرر فرمائے ہوئے تھے. یہی بابل کا علاقہ جو موجودہ اردن میں ہے, یہ کسی اور علاقے کے تھے, وہاں سے ہجرت کر کے پھر یہ اس علاقے میں آئے, اور یہ ماجرا بھی یہیں پہ پیش آیا جو موجودہ اردن کی پٹی ہے, فلسطین اور اردن کے درمیان یہاں یہ وقوع ہوا اس ماجرا کا. یہاں کے رہنے والے لوگ جنسی بہرہ روی کا شکار ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس شعبہ زندگی کے نظم کے لیے, ہدایت کے لیے جو اہتمام کیا تھا, اس سے چھوڑ کر یہ اس طرف چلے گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہوا تھا، منع کیا ہوا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. جیسے اللہ نے ہمارے اندر ہمارا جسم کا نظام ایسے رکھا ہے کہ ہمارے جسم کو پرورش کے لیے غذا کی ضرورت ہے، غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوراک میں رکھ دی ہے. خوراک جو ہم کھاتے ہیں، خوردن، قابل خوردن چیز خوراک ہے، اور اس کے اندر جو غذائیت ہے، قوت ہے، وہ غذا ہے. اور یہ خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں رکھ دی ہے. کوئی خوراک غلے میں ہے، کچھ کھیتوں میں ہے، کچھ باغوں میں ہے، کچھ فلاں میں ہے، کچھ گوشت میں ہے، دودھ میں ہے. یہاں پر ہماری خوراک رکھی ہے ان کھیتوں کھلیانوں میں، باغات میں، فروٹ میں، اور خوراک میں ہماری غذا رکھی ہے. کیوں رکھی ہے؟ چونکہ ہمارے بدن کو پرورش کے لیے، بقا کے لیے، توانائی کے لیے غذا کی ضرورت ہے. تو ایک غذا کا وسیع انتظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس میں فرما دیا ہے کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے غذا جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، حرام کون سی ہیں، حلال کون سی ہیں، جائز کون سی ہیں، ناجائز کون سی ہیں. یہ پورا نظام بنا کے دیا ہے غذائیت کا، خوراک کا، اور خوراک کی تیاری کا، خوراک اگانے کا، خوراک حاصل کرنے کا پورا مکمل نظام بنایا ہے. ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو مرضی ہے کھا لینا، جو مرضی ہے چھوڑ دینا، پسند و ناپسند بھی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ غذا بنائی اور اس میں لذت بھی رکھ لی. غذا کے اندر لذت ہے، جنسی لذت جتنی لذت نہیں ہے لیکن پھر بھی لذت ہے، کھانے کے اندر، خوراکوں کے اندر لذت ہے. لذت اس لیے ہے تاکہ غذائیت کو یقینی بنا دیا جائے. اگر لذت نہ ہو، صرف غذائیت ہوتی، تو پھر انسان دواؤں کی طرح انہیں پسند نہ کرتا. دواؤں میں غذائیت ہوتی ہے، لذت نہیں ہوتی، اس لیے عموماً لوگ دوائیں پسند نہیں کرتے، ان کی علاج معالجے کے لیے اس میں خاصیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشورنس کر دی ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے بنیادی ضرورتیں ہیں، انہیں لذت کے لفافے میں، لذت کے کور میں، لذت کی پیکنگ میں پیک کر کے ضرورتیں رکھی ہیں کہ اگر یہ نادان بھی ہو جائیں، نافہم بھی ہو جائیں، اور ضرورتیں نہ بھی ان کو پتہ ہوں، لذت کے لیے تناول کرتے رہیں یہ کام. لہذا لذت کے لیے انسان کوئی مفید چیز کھا لے تو وہ مفید چیز بدن کے اندر چلی جاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے. ہم نے اس کو لذت کے لیے کھایا تھا. اب جتنی پروٹین ہم کھاتے ہیں لذت کے لیے کھاتے ہیں. اگر گوشت ابلا ہوا آپ کے سامنے رکھ دیں، کوئی بھی نہیں کھاتا اس کو. اور اس طرح کی غذائیت والی چیزیں اگر سادہ طریقے سے پکی ہوئی ہوں، مسالے، مرچیں اور لذیذ نہ بنائیں، کوئی بھی نہیں کھاتا اس کو. لذت کی خاطر کھاتے ہیں ہم، لیکن ہے یہ لذت گارنٹی ہے اس لیے کہ ضرورت انسان تک پہنچ جائے. جنسی لذت بھی اسی لیے ہے، لذت اس لیے ہے کہ وہ ضرورت کا کام، وہ ضرورت کا عمل انجام پا جائے. ضرورت جس چیز کی ہے، نوع انسانی کو جس کی ضرورت ہے، انسانی انفرادی زندگی میں جس کی ضرورت ہے، سماجی زندگی میں جس کی ضرورت ہے، وہ کام حتمن ہو. لیکن اس کو نظم دیا ہے، ڈسپلن دیا ہے، نظام بنایا ہے. اور جیسے کھانے کا نظام کھیتوں تک پھیلا ہوا ہے، اسی طرح جنسی ضرورت کا نظام بھی پورے سماج میں پھیلا ہوا ہے. یہ پورے سماج کا ایک نظام، ایک عمل کو انجام دینے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے. اور وہ بڑا خوبصورت نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی جنسی ضرورت کے لیے مقرر فرمایا ہے. کاش یہ کھولتے علماء اس قرآنی نظام کو، اس ڈسپلن کو، سماجی اس عمل کو، اور اتنی بیرا روی نہ ہوتی. اس وقت ایک گاؤں تھا جو اس بیماری میں مبتلا تھا، جس گاؤں میں حضرت لوط معمور تھے، جس کو تاریخ میں کہا گیا ہے کہ یہ صدوم کے نام سے قریہ تھا، اردن کے مضافات میں صدوم گاؤں میں یہ بیرا روی تھی. تھوڑے سے فاصلے پر حضرت ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم جس بستی میں تھے وہاں یہ بیماری نہیں تھی. دائیں بائیں کے گاؤں میں یا شہر آبادیوں میں یہ بیماری نہیں تھی. لوط کا گاؤں، جس میں لوط وہاں اس گاؤں کے نہیں تھے، نہ پیدائش وہاں کی تھی، تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے، معموریت کے لیے اللہ کے حکم پر وہاں گئے تھے لوگوں کو رہنمائی کرنے کے لیے. لیکن ایک بہت بڑی مشکل جا کر دیکھی اس سماج کے اندر، اور اس کو سمجھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، تائیں کہ یہ سماجی برائی اس نے رخ حضرت لوط کے گھر کا کر لیا، اور انہوں نے حضرت لوط کا محاصرہ کر لیا اور حضرت لوط کے مہمانوں پہ بری نگاہیں ڈالی انہوں نے۔ خوب، یہ قرآن کریم کا وہ موضوع ہے جو قرآن نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس میں تقوی کا حکم دیا، اتقوا اللہ، آپ تقوی اختیار کرو، اور سب سے زیادہ قوی تقوی یہیں پہ چاہیے، حفاظتی نظام، سپر، ڈال، جو انسان کو اس طاقتور ترین لہر سے بچا سکے، محفوظ کر سکے۔ اس بارے میں تمام روئے زمین پر آج موجود جتنے انسان ہیں، سب کے سب یہ اپنے ذات کے اندر یہ چیز رکھتے ہیں، یہ احساس رکھتے ہیں، چونکہ فطری ہے، عورت مرد سب کے اندر ہے، اور مذہبی غیر مذہبی سب کے اندر ہے، اور سب نے اس کی تسکین کا راستہ نکالا ہوا ہے، اور جو بھی راستہ انہوں نے نکالا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹ کر ہے، جس کے نتیجے میں یہ تعمیری طاقت، یہ بڑی تعمیری طاقت ہے انسان کے اندر، جنسی طاقت، لیکن الہی نظام کے تحت نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس نے انسانوں کو مجرم بنا دیا ہے، مجرمین بن گئے ہیں، نظم اور ڈسپلن اور ہدایت نہ لینے کی وجہ سے۔ جیسے موبائل لے لیں لیکن موبائل کا ادب نہ لیں، موبائل کا طریقہ نہ لیں، بندوق لے لیں، اسلحہ لے لیں، لیکن اس کے آداب اور اس کے قواعد اور اس کے ضوابط نہ لیں آپ۔ کوئی اچھی چیز آپ لے لیں اور اسے، گاڑی لے لیں آپ لیکن گاڑی چلانے کے آداب نہ آپ کو پتہ ہوں، یہی گاڑی اپنے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے تباہی کا باعث بنتی اور جرم کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جن ہتھیاروں سے، جن اوزار سے آج لوگ جرم کرتے ہیں، یہ جرم کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، یہ انسان کی ضرورت کے لیے تھے، لیکن الہی نظام میں وہ ہتھیار یا وہ وسائل نہیں استعمال کیے گئے، اور یہی وسائل ضرورت، یہ وسائل تعمیری، یہ جرم کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ابھی مثلا اسی کے ذریعے سے مالیاتی جرم ہوتا ہے۔ کمپیوٹر آپ دیکھ لیں، کمپیوٹر ایک بہت اہم ترین دریافت ہے انسان کی، اللہ کا قانون تھا، طبیعت کے اندر موجود تھا، انہی حقائق یہ موجود تھے، لیکن انسان نے، اس نسل نے کشف کر لیے، اور کتنے بڑے جرائم کا یہ ذریعہ بن رہا ہے اس وقت۔ بڑے بڑے مجرمین، ٹرمپ جیسے، نیتن یاہو جیسے مجرم، ان وسائل سے جرم کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو کچھ رکھا ہے، یہ ضرورت ہے انسان کی بقا کے لیے، انسان کی نو کے لیے، انسانی سماج کے لیے یہ ضرورتیں ہیں، لیکن ساتھ اللہ نے نظام بھی رکھا ہے۔ جیسے ہاضمہ میدہ رکھا ہے، تو میدہ بھرنے کا وسائل بھی رکھے ہیں، نظام بھی رکھا ہے، تو وہ مکمل نظام سمیت اگر لیں ہم، تو یہی نظام ہمارے لیے، سماج کے لیے ایک بڑی نعمت شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم میدہ آ جائے اور خوراکیں آ جائیں لیکن نظام نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو یہی خوراک اور یہ وسائل جو ہماری بقا کے لیے، یہ جرم کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت جنسیت، سیکس جرم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور بدترین ذریعہ ہے۔ ایک گاؤں لوط کے زمانے میں اس میں مبتلا تھا، آج پوری زمین اس میں مبتلا ہو گئی ہے، گھر گھر کے اندر ہو گیا ہے، اور باقاعدہ اس نے ایک قانونی شکل اختیار کر لی ہے، انسان کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے، ہم جنس بازی، عورت کا عورت کے ساتھ اور مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط اور لذت پرستی، اس کو انسانی حقوق کے زمرے میں لے آئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ شادیاں رسماً کلیسا میں ہو رہی ہیں، اور مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ابھی تک کتنے مسلمان مرد مردوں سے شادی کر چکے ہیں، کتنے مسلمان عورتیں عورتوں سے شادی کر چکی ہیں۔ ہر فرقے کے لوگ ہیں اس میں، ہر طبقے کے لوگ ہیں اس میں، اور یہ میں ان کی ذکر کر رہا ہوں جو نیٹ پہ خبر نیوز بن کے تصویر کی صورت میں جو چیزیں نشر ہوئی ہیں، اگر تصدیق کرنی ہوئی تو آپ کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کیسے ہوا، یہ کہاں کیا انہوں نے؟ امریکہ میں باقاعدہ طور پر ایک مذہبی انجمن کے صدر، پریزیڈنٹ، جو مسجد چلاتا ہے اور خمس زکات لیتا ہے اور نمائندہ ہے اور فلاں، اس کے بیٹے نے، باپ اور ماں دونوں گئے ہیں چرچ میں، لڑکے نے لڑکے سے شادی کی ہے وہاں پر، چرچ میں جا کر باقاعدہ نکاح ہوا ہے، ازدواجی حقوق ہیں، اور یہ مسلمان، یہ نمائندہ مذہبی، یہ بھی اس میں، اس کا بیٹا ہے اور یہ خود اس میں شریک ہے اور اس خوشی میں شامل ہے، یہ بھی، یہاں تک یہ چیز آج سرایت کر چکی اور بہت آگے جا چکی ہے۔ اوپر ہم نے اس کے ایک پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس پردے کے پیچھے، پردے کے نیچے ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ پردے کے نیچے جو ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ اس میں آنکھیں بند رکھیں۔ آپ ابھی ملک کے اندر سب سے بڑا جرم قتل و غارت اسی وجہ سے ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور پھر انہیں قتل کر دیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ تجاوز کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، مرد مردوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پھر آخر میں قتل بھی، قتل و غارت تک یہ سلسلہ پہنچ گیا۔ سب سے زیادہ پاکستان میں قتل ہونے والے جنسی جرائم کی وجہ سے قتل ہوتے ہیں، بیوی نے شوہر مار دیا آشنا کے ساتھ مل کر، یہ قتل پاکستان میں جائز سمجھا جاتا ہے چونکہ عورتیں کرتی ہیں۔ چند دن پہلے بھی میں نے اسی بابت، جیسے کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی جنسی جرم تھا، ایک کہ ایک شادی شدہ پانچ بچوں کی ماں عورت ایک چھ بچوں کے باپ مرد کے ساتھ چلی گئی، قبائلی عورت، جب واپس آئی تو قبیلے نے اس کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد وہ غیرت کے نام پر قتل پر میڈیا کمپین شروع ہو گئی، غیرت کے نام پر قتل کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں نے تنزن یہ کہا تھا کہ بغیرتی کی بنیاد پر قتل کرو، غیرت پہ کہا کہ کیوں قتل کرتے ہو آپ، بغیرتی کی وجہ سے قتل کرو۔ بغیرتی کے قتل کون سے ہیں؟ بغیرتی کے قتل یہ ہیں کہ شوہر آشنا کے ساتھ مل کر، اس نے شوہر، بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کے شوہر مار دیا، اور ماں باپ بچے کی شادی پہ راضی نہیں تھے تو بچوں نے مشکل حل کرنے کے لیے ماں باپ کو ہی مار دیا، جائیداد کی خاطر ماں باپ مار دیا۔ آپ اخبار پڑھیں روزانہ، سینکڑوں قتل پاکستان میں ان جرائم کی وجہ سے ہوتے ہیں، باقی عوامل کم ہیں، یہ جنسی جرائم زیادہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک بنیادی انسان کے اندر واقعیت ہے، جنسی قوت، جنسی طاقت، جنسی غریزہ، جنسی خواہش، اور اس کے لیے یہ اللہ نے رکھی ہے اور اللہ نے اس کے لیے نظام بھی رکھا تھا، ہم نے جنسی طاقت لے لیا، آ گئی ہمارے اندر، نظام اس کا پسند نہیں کیا، نہ ہی علماء نے تشریح کیا۔ ظاہر ہے ہر عالم کا اپنا ایک حد ہے، علماء فقہ نے اس کے بارے میں فقہی بحث کرنا تھی جو نہیں کی، ضروری بحث جو ہونا تھی نہیں کی، لیکن علماء فقہ سے زیادہ علماء سماجیات سے متعلقہ یہ بحث تھی، اور انہوں نے اس بحث کو اسلامی قرآنی دینی بنیادوں پر تدوین کرنا تھا، اور پھر اس میں تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے حفاظتی بندوبست، اس حفاظتی نظام کو عملی زمینی شکل میں تشریح کرنا تھا کہ تقوی، زمینی تقوی جنسی بیرا روی کے مقابلے میں کیا ہے، زمینی تقوی جو مجسم نقشے کے ساتھ ہو کہ یہ تقوی ہے، یہ حفاظتی بندوبست ہے۔ اس حفاظتی بندوبست میں سب محفوظ ہیں جنسی جرم سے، درعین حال کہ یہ جنسی جرم بننے سے پہلے یہ جنسی قوت ایک تعمیری قوت کے طور پر انسان کے اندر ہے، نظم و نظام کے اندر آئے تو یہ انسان کی شخصیت پر بھی مثبت اثرات چھوڑتی ہے اور انسانی سماج پر بھی، لیکن اگر یہ بے نظم ہو جائے پھر یہ انسان کی شخصیت کے لیے بھی تباہ کن ہے اور انسان کے سماج کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ ابھی خطبے کی حد تک جتنا ممکن ہوا مقدور اس طرف قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان کریں گے، بحث کریں گے، اور پھر قرآن کی آیات کی تشریح کے طور پر روایات ہیں فراوان اس نظام کی تشریح میں اور اس نظم و تقویٰ کی تشریح میں، وہ بھی انشاءاللہ مقدور بھر آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ یہ تقویٰ کا سب سے اہم میدان ہے چونکہ جنسی شعبہ زندگی سب سے زیادہ الجھا ہوا ہے، اس سے زیادہ الجھن کسی اور شعبے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو گھریلو تعلقات ہیں، اکثر گھریلو جھگڑے ہیں میاں بیوی کے، اور یہ بسا اوقات کھول کے باہر بھی آ جاتے ہیں، خاندان میں آ جاتے ہیں، خاندان والے بیٹھ کر وہ جھگڑے کی بنیاد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں ہیں، اور میاں بیوی صحیح کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کیا اصل وجہ کیا ہے، کیوں جھگڑا ہے ان کے طرف، وہ دوسری چیزیں بہانے کے طور پر پیش کرتے ہیں. مثلا شوہر کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام نہیں کرتی، حالانکہ اس پر نہیں ہے اعتراض اس کو، یا بیوی کو اعتراض ہے یہ شوہر فلاں کام مجھے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں لے کے جاتا. ماں باپ کے گھر سے تو، اگر ماں باپ کے گھر میں رہنا تھا تو اس کے گھر میں کیوں آئی ہے تو، اور اس کے گھر میں آئی ہے تو کسی رشتے کے ساتھ آئی ہے. اب اصل وجہ یہی ہوتی ہے، یہ 99% اگر میں کہوں مبالغہ ہو جائے گا تو تھوڑی چھوٹ دے کے میں کہتا ہوں 90% گھریلو جھگڑے ان کی بنیاد میں یہی بے نظمی ہے. جنسی زندگی میں بے نظمی میاں بیوی کی یہ بڑے بڑے جھگڑے ان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت نفسیاتی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، گھریلو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، سماجی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، خاندان لڑ پڑتے ہیں اور پھر جدائیاں ہو جاتی ہیں، دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور آپس میں بھائی بہن ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، جبکہ اصل مشکل اتنی نہیں تھی. اس کو اگر ہم منظم کر لیتے، آرگنائز کر لیتے، قرآنی ڈسپلن میں لے آتے تو یہ معاشرہ بڑا آسودہ ہوتا، بڑا خوشی ہوتا، خوشی خوشی سے زندگی گزر رہی ہوتی، یعنی میٹھی زندگی گزر رہی ہوتی. لیکن رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں یہ بڑی الجھن میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے بے راہ روی سے خداوند تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وسبتی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده، واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فان خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے. اس تدبیر کے اندر انسان محفوظ ہے، انسان کی انسانیت محفوظ ہے، انسان کی دنیا محفوظ ہے، انسان کی آخرت محفوظ ہے. انسان کی معنویت محفوظ ہے، انسان کی ظاہری زندگی محفوظ ہے۔ اگر تقویٰ نہ ہو انسان کی زندگی میں، دین ہو بغیر تقویٰ کے، مذہب ہو بغیر تقویٰ کے، عقیدہ ہو بغیر تقویٰ کے، علم ہو بغیر تقویٰ کے، دانش ہو بغیر تقویٰ کے، دولت ہو بغیر تقویٰ کے، ثروت ہو بغیر تقویٰ کے، حکومت ہو بغیر تقویٰ کے، اقتدار ہو بغیر تقویٰ کے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہیں، ہلاکت کا باعث بنتی ہیں۔ اور انسان کی پہلی چیز تقویٰ کے بغیر جو انسان سے سلب ہوتی ہے، چھن جاتی ہے اور انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، وہ انسان کی انسانیت ہے۔ اور جب گوہر انسانیت انسان سے خط چھن جائے، پیچھے جو بچ جاتا ہے وہ جانور ہے، وہ درندہ ہے، حیوان رہ جاتا ہے پیچھے۔ تقویٰ انسان کی انسانیت کو، اس گوہر کو پہلے محفوظ کرتا ہے۔ اور آج ہم اس کا عملی مشاہدہ کر رہے ہیں، تاریخ میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آج اپنے دور میں، اپنے عصر میں اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں آپ کہ تقویٰ کے بغیر کس طرح لوگ درندے بن گئے ہیں، حیوان بن گئے ہیں، وحشی بن گئے ہیں، جانور بن گئے ہیں، اور مختلف شکلوں میں مسخ ہو کے ان مسخ شدہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گئے ہیں۔ جو بندر مسخ ہو کے بندر بن گئے تھے، جو مسخ ہو کے خنزیر بن گئے تھے، جو مسخ ہو کے گدھے اور کتے بن گئے تھے، یہ قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاصعین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسخ کر کے خنازیر بنا دیا۔ ان سے زیادہ وحشی آج کا انسان ہے، بے تقوی انسان، خواہ مذہب رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر دو صورتوں میں تقوی کے بغیر مذہب انسان کو انسان نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک یادگار چیز ہے ایک طالب علمی کے زمانے کی، کہ جب ہم حوزہ علمیہ میں گئے اور پہلی دفعہ امام امت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی طلاب کے ہمراہ، کسی مناسبت پر حوزہ کے طلاب جا رہے تھے، اس وقت ہمیں بھی موقع ملا وہاں، اور یہ حضوراً لائیو تقریر سنی تھی ہم نے امام کی۔ اس میں امام چونکہ طلاب تھے، حوزہ علمیہ کے طلاب تھے، ان سے خطاب کر رہے تھے، تو اس خطاب میں خصوصیت کے ساتھ ساری باتیں ہی بہت زبردست تھیں، عالی تھیں، لیکن ایک جملہ نیا تھا وہ، کہ امام نے اس جملے میں فرمایا کہ اس خطاب میں یہ جملہ فرمایا کہ بعض لوگوں کو علم جہنم لے جائے گا، بعض لوگوں کو قرآن جہنم لے جائے گا۔ یہ بہت ایک مبتدی طالب علم کے لیے بھاری جملے تھے بہت سارے، کہ علم تو نجات دیتا ہے، قرآن نجات دیتا ہے، تو یہ کیسے ہمیں جہنم لے جائیں گے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد میں ہم نے جو بزرگ علماء تھے ہمارے ساتھ یا سینئر طلاب تھے، ہم نے ان سے یہ پوچھا بھی کہ یہ کیا امام فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی، چونکہ فارسی کم آتی ہے آپ کو، تو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئی، بات یہ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ بعض لوگوں کو علم جہنم لے جائے گا، بعضوں کو قرآن جہنم لے جائے گا، اور بھی نام لیے، اب میرے پورا وہ گردان ذہن میں نہیں ہے، عبادتیں جہنم لے جائیں گی، اس طرح امام فرما رہے تھے۔ اور اس ساری گردان میں جو آ کے امام نے وضاحت کی کہ یہ چیزیں ہمیں کب جہنم لے جائیں گی، بھائی کہ یہ اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، امام نے فرمایا اگر یہ سب کچھ ہو تقویٰ نہ ہو، اگر تقویٰ نہ ہوا یہ ساری چیزیں بربادی کا سامان ہے، آپ خوش نہ رہو کہ تقویٰ کے بغیر علم کہیں پہنچائے گا آپ کو، تقویٰ کے بغیر مذہب کہیں پہنچائے گا آپ کو، تقویٰ کے بغیر علم و مذہب کہاں پہنچاتے ہیں، جہاں آج کی انسانیت کو پہنچا دیا ہے۔ آپ غزہ کا منظرنامہ دیکھیں اور پھر اہل علم کو دیکھیں، غزہ کا منظر دیکھیں، اہل مذہب کو دیکھیں، غزہ کو دیکھیں، پھر سب کو پرکھتے جائیں، یہ غزہ کسوٹی ہے جہاں پر اب دوسری جو لہر ظلم کی شروع ہوئی ہے جنگ بندی کے بعد، اب کن کو مار رہے ہیں؟ اب تو حماس کے مجاہدین کو نہیں مار رہے، اب تو جوانوں کو نہیں مار رہے، بھوکے پیاسے بچوں کو جو گھر میں بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں بھوک سے، اور جو بھوک کی مٹانے کے لیے کسی امدادی کیمپ میں آتے ہیں کوئی غذا لینے کے لیے، ان کو بم مار کے وہاں پر مار دیتے ہیں، اور یہ ساری انسانیت تماشا دیکھ رہی ہے، سارے مشاہدہ کر رہے ہیں، مذہبی غیر مذہبی، عالم غیر عالم، سیکولر پڑھا لکھا، ہر طبقہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، جنایت کر رہے ہیں ایک محدود طبقہ، اور نظارہ غیر محدود طبقہ نظارہ گر ہے، یہ بے تقوی انسانیت یہ ہوتی ہے، درندے بدتر بندر و خنزیر سے زیادہ مست سدہ تر یہ شکل بن جاتی ہے کہ انسان کے اندر سے وہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اب بھی ظاہر ہے یہ بھوکے پیاسے جن کو بے دردی سے مار رہے ہیں، انسانی ضمیر پر یہ ڈستے ہیں، یہ کچوکے لگاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ کچھ منافقانہ کام کرتے ہیں، جیسے بیانیے دیتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں بھی اور غیر پاکستان میں بھی ایک آدھ بیانیاں دے دیتے ہیں، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھاؤ، غزہ کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا، آپ کھانا شروع کرو، غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، یہ طریقہ ہے ہمارا۔ ہمارے وزیراعظم ایک بیان دے دیتے ہیں اور ان ظالموں کے ساتھ، ٹرمپ کے دوست بھی ہیں، امریکہ کے دوست بھی ہیں، امریکہ کے ایما پر چل بھی رہے ہیں، اور ایک آدھ جملہ غزہ کے لیے بول بھی دیتے ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ وحشیگری ہے، یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، خواہ کلمہ گو یہ کام کر رہا ہو یا غیر کلمہ گو یہ کام کر رہا ہو، ایک جانور کے ساتھ بھی اگر ایسا سلوک ہو رہا، جانور کو بھوک سے ماریں مقدمہ چلتا ہے، جانور کو بھوک سے مارے کیس بنتا ہے اس کے اوپر، لیکن انسانوں کو بھوک سے بھی مار رہے ہیں اور بھوکوں کو بموں سے مار رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ریاکاری، یہ افسوسناک ہے بہت، یہ بے تقوی ہونے کی وجہ سے ہے۔ ابھی جو شرمناک ظلم جہاں تک پہنچا دیا ہے انہوں نے، اور یہ سب کی ایما پر ہو رہا ہے، یوں نہیں ہے کہ نتنیاہو اکیلا یہ کام کر رہا ہے، امریکہ کروا رہا ہے، اور امریکہ کا پورا ٹولہ، امریکہ نے اس وقت گینگ اپنی پوری کر لی ہے، جو ممالک امریکہ کی چھتری کے نیچے ہیں اس نے مختلف ہتھیار استعمال کر کے، میں تجزیاتی گفتگو میں اس موضوع کو کھولوں گا انشاءاللہ، کہ امریکہ نے جو ہتھیار استعمال کیے ہیں، ایک پابندیوں کا اور ٹیرف کا ہتھیار استعمال کر کے بڑے بڑے ممالک زیر کر لیے ہیں اس نے، اور اب وہ صرف ٹیرف اور پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلا اس کا منشور جو ان سے منوانا چاہتا ہے اسرائیل ہے، اسرائیل قبول کروانے کے لیے ابھی فلسطین قبول کروانے کی لہر شروع ہوئی ہے، ہمارے اخبار بھی سرخیاں بنا رہے ہیں کہ 14 ملکوں نے، فرانس نے، برطانیہ نے، جرمنی نے، اور فلاں فلاں نے ساری دنیا سے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو قبول کرو۔ اب یہ کیا جھانسا دینے جا رہے ہیں، فلسطینی ریاست قبول کرو، اور کیا یہ فلسطین کے حمایت میں باس کر رہے ہیں؟ نہ، اس ظلم پہ پردہ ڈال رہے ہیں، اصل میں ظالم جنایتکار کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ شاید پانچویں دفعہ یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی ریاست قبول کرتے ہیں۔ کیوں قبول کرتے ہیں؟ آپ اسرائیل قبول کرو، اصل اسرائیل قبول کروانا ہے، اور انہوں نے اپنے حامی تمام ممالک اسرائیل منوانے کے لیے، یہ ٹرمپ نے جتنے ہتھیار معاہدے کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہے، پاکستان سے تیل نکال رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، یہ سارا آخر میں ان کو باندھ رہا ہے، جکڑ رہا ہے، ان کی کمزوریاں پکڑ کے اور ان کو لا کے اسرائیل کے قدموں میں جھکائے گا۔ ہمارے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کا قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، آپ نہیں رکھتے، یہ صحیح بات ہے، آپ ارادہ نہیں رکھتے، چونکہ آپ کو غیر ارادی طور پر اسرائیل کو ماننا پڑے گا، یہ کسی اور نے ارادہ کر لیا ہے، جو ہر کام میں آپ کی جگہ ارادہ کرتے ہیں،
آپ کو تو ارادہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، اپنی مملکت کا ارادہ نہیں کر سکتے آپ. آپ جو کہتے ہو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ہم بھی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں آپ کا ارادہ نہیں ہے. جن کا ارادہ ہے وہ کروائیں گے آپ سے، اور انہوں نے نتھ ڈال دی ہے آپ کو، انہوں نے توک باندھ دیا ہے آپ کے گردن میں، اور انہوں نے آپ کو اس دہلیز پہ پہنچا دیا ہے. بن سلمان اور سارے یہ سب آمادہ ہیں. اب چال کیا چل رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو ہم تسلیم کرتے ہیں. 1948 میں جب اسرائیل کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں انہوں نے منوایا، وہاں پر ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ اسرائیلی ریاست کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بھی قائم ہوگی. قائم ہوگی، اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی ہے، اس کو مان لو اور بعد میں فلسطینی ریاست بھی قائم کی جائے گی. پھر اس کے بعد اوسلو میں معاہدہ ہوا دوبارہ یاسر عرفات کے ساتھ، اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی. اب پھر یہ کمپین چلی ہے کہ اسلامی ریاست، فلسطینی ریاست قائم کی جائے گی. خوب یہ قرارداد منظور کر لیں گے، ابھی ستمبر میں جنرل اسمبلی میں یورپی ممالک جا کر کہیں گے ہم آزاد فلسطینی ریاست تسلیم کرتے ہیں. کون سی ریاست؟ جو موجود نہیں ہے اور وجود میں نہیں آئے گی، نہ وجود میں آنے دیں گے. ایک خیالی ریاست فلسطین کی یورپی تسلیم کریں گے، اور ایک حقیقی ریاست، واقعی ریاست جو موجود ہے صہیونی ناجائز، اس سے بن سلمان اور ہمارے وزیراعظم سے وہ تسلیم کروا لیں گے. یہ ان کا جانسا ہے کہ وہ کام جو یہ جنگوں سے حاصل نہیں کر سکے، اب خیانت کے ذریعے سے اس کو حاصل کریں گے. اور یہی سب سے بڑی حماقت ہوگی ان مسلمان ملکوں کی کہ ٹرمپ کے اس جکڑ میں، شکنجے میں آ کر یہ اسرائیل تسلیم کرتے ہیں. دراصل غزہ کے شہیدوں کو سب سے بڑا جو ضرب لگے گی، خیانت ہوگی، وہ یہی خیانت ہوگی. 60,000 تو نقل کر رہے ہو آپ کے مارے گئے ہیں، لیکن مغربی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں غزہ میں شہداء ہیں. غزہ ڈھیر بن گیا ہے، لاکھوں بھوکے ہوئے، بھوک سے مر رہے ہیں. ان سب کے ساتھ بڑا ظلم وہ نہیں ہوگا جو نیتن یہو بم مار کے کر رہا ہے، بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ایک خیالی فلسطینی ریاست کے نام پر آپ اسرائیلی ریاست کو، ناجائز اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرو گے. اور پھر یہ خیالی اس فلسطینی ریاست کبھی بھی وجود میں نہیں آئے گی. ایک طرف سے آپ یہ کہتے ہو فلسطینی ریاست، دوسری طرف سے اسرائیلی پارلیمنٹ نے باقاعدہ قانون منظور کر لیا ہے، قرارداد پاس کر لیا ہے کہ مغربی کنارہ اردن کا یہ انہوں نے اسرائیل کے اندر ضم کر لینا ہے، جہاں پر محمود عباس ابھی حکومت کر رہا ہے. یہ بھی ہم نے، غزہ تو انہوں نے قبضہ کرنا ہے اور مغربی کنارہ انہوں نے اسرائیل کے اندر ضم کر لینا ہے. سوریہ کو، ترکی کو انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ وہ سوریہ کا بارڈر جو اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا. وہ اموی جو انہوں نے وہاں پر بنو امیہ کا نمائندہ جولانی بٹھایا ہے، اس کو بھی واضح طور پر انہوں نے بتا دیا، ترکی کو بھی بتا دیا کہ خبردار اس حصے میں قدم نہیں رکھنا، یہ سوریہ، یہ اسرائیل ہے. اسرائیل وسعت بھی اس کو دے رہے ہیں. ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل میرے قلم کی نوک کے برابر محدود رقبہ ہے، اس کو میں نے وسعت دینی ہے، اور وہ اس کو وسعت دے رہا ہے سیاسی طور پر اور اقتصادی طور پر، جنگی تسلیحاتی طور پر، اور مسلمان اس کا ساتھ دے رہے ہیں اتنے شہیدوں کے بعد. خوب حکومتیں ایسا ہی ہوتی ہیں، حکمران اقتدار کی قیمت پر ہر خیانت کرنے کے لیے تیار ہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے اقتدار پرستوں کی خیانتوں سے کہ اقتدار کی کتنی بھاری قیمتیں ادا کی گئی ہیں. اور کوئی اور جانتا نہ ہو یا نہ جانتا ہو، شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقتدار پرستوں نے قرآن و اہل البیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور کتنی بھاری قیمت اقتدار کی انہوں نے ادا کی ہے. اور وہ دین کی نابودی، اہل البیت کا قتل عام، اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے، بیچنا ہے، سرزمینیں بیچی ہیں. آج بھی اقتدار پرست یہ کام کر رہے ہیں. اقتدار جو جہاں اقتدار میں ہے، اس کو وہیں اقتدار کی قیمت یہ ادا کرنی ہوگی کہ فلسطین سے دستبردار ہو جاؤ اور غزہ کے شہداء کی قربانیوں سے دستبردار ہو جاؤ. اقتدار پرستوں کو تو اقتدار مل رہا ہے، میرا سوال ان علماء سے ہے، عوام سے ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ کس قیمت پر دستبردار ہو خاموش بیٹھے ہو؟ آپ کو بھی انہوں نے کوئی لالچ دی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ٹرمپ نے کوئی سودا کیا ہے؟ آپ کو کوئی آفر کی ہے اس نے کہ کسی علاقے کا آپ کو اختیار دے دیا جائے گا؟ حکمرانوں کو، خیانت کاروں کو تو دی ہوئی ہے اس نے، عرب و عجم کو، عوام اور علماء کو کیا دیا ہے؟ یہ مفت کے مزدور صہیونیت کے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ مفت میں کیوں کوفیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس وقت بولنے کا وقت ہے، آواز اٹھانے کا وقت ہے، اور عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ عوام اس وقت رائے حل وہی ہے عزیزان جو امام راحل نے فرمایا تھا کہ صہیونیوں کے پنجے سے قدس نکالنا یہ مذاکرات اور سفارتکاری سے نہیں ہوگا، یہ مزاحمت سے ہوگا، یہ مقاومت سے ہوگا۔ مزاحمت و مقاومت اس کا رائے حل ہے، اور فلسطینیوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، حزب اللہ نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، ایران نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، ان خائنین نے ان سب کی پشت میں خنجر مارا۔ مزاحمت و مقاومت اگر سامنے سے تیر لگے، سامنے سے بندوق گولی لگے تو مزاحمت ختم نہیں ہوتی، اور اگر پشت سے خنجر لگے تو بھی مزاحمت ختم نہیں ہوتی۔ مزاحمت ہوتی ہی اسی لیے، علامہ اقبال کے بقول کہ تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست، با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست، کہ میرا راستہ کون سا ہے؟ میرے ساتھ آؤ گے؟ اگر اقبال فرماتے ہیں میرے ساتھ آنا ہے، سوچ کے آنا، تیغ و سنا و خنجر و شمشیر مارزوست، میری آرزو کیا ہے؟ مزاحمت، مقاومت، تلوار، شمشیر، خنجر، یہ میری آرزو ہے۔ با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست، یعنی میں نے شبیر کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو شبیر پر حملے ہوں گے، سامنے سے تیروں سے ہوں گے، تلواروں سے ہوں گے، اور پشت سے خنجر سے حملے ہوں گے۔ تو یہاں وہی آئے جو خنجر سہ سکتا ہے، جو تیر و تلوار سہ سکتا ہے، وہی مزاحمت کر سکتا ہے۔ جو تیر و تلوار سے ڈرتا ہے وہ اہل مزاحمت نہیں ہے۔ عوام نے، امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ عوام حکمرانوں سے اپنا راستہ الگ کر لیں، حکمرانوں کا راستہ دنیا میں ذلت کا راستہ اور آخرت میں عذاب کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ اگر جہنم جانا چاہتے ہو آخرت میں اور دنیا میں ذلیل ہونا چاہتے ہو تو حکمرانوں کے ساتھ چلو، لیکن اگر نجات چاہتے ہو تو امام حسین کے ساتھ چلو، اور امام حسین کا راستہ انہی خنجروں اور انہی تیروں تلواروں کے اندر ہے۔ مشروط مزاحمت نہیں ہوتی کہ ہم مزاحمت کریں گے بشرطی کہ کوئی خنجر نہ مار دے ہمیں، خنجر کا ہی راستہ ہے۔ ایران کی پشت میں خنجر مارا، حزب اللہ کو خنجر مارا، حماس کو خنجر مارا، تیر و تلوار و بم بھی تھے، خنجر بھی تھا، خنجر نے زیادہ نقصان کیا۔ لیکن آج بھی دیکھو کہ امام مزاحمت، امام خامنئی آج بھی اسی طرح 85 سال کی عمر میں آج بھی اسی طرح ڈٹے ہوئے علم کربلا کا اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کو ایک پائی باج دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے ملکی مفاد سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور ہم فلسطین و غزہ کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ عزیزان، مزاحمت میں اونچ نیچ آتی ہے۔ کربلا میں اگر مزاحمت کو خنجر مارنے سے معاملہ ختم ہونا ہوتا تو کربلا میں کب تک ہر چیز دفن ہو چکی ہوتی، لیکن کربلا کی اس خنجر سے، کربلا میں لگنے والے خنجروں سے مزاحمت ختم نہیں ہوئی بلکہ پھیل گئی، پوری عالمی تحریک بن گئی ہے۔ اور آج اگر چند مزاحمت کرنے والے گروہوں کو خنجر خائنین نے لگایا ہے تو اس سے مزاحمت ختم نہیں ہونی۔ یہ وہ تقاضا ہے فلسطین کا، یہ تقاضا ہے مظلوموں کا۔ شہدائے غزہ آپ سے راشن نہیں مانگتے، غزہ کے بچے آپ سے ڈبل روٹی نہیں مانگتے۔ اگر آپ ڈبل روٹی کا جہاز بھر کے بھی بھیج دیں، تو وہ نہیں کھائیں گے، چونکہ ذلت کی ڈبل روٹی بھیجی ہے آپ نے. اسی طرح جیسے شام میں کسی نے صدقے کی کھجوریں اہل البیت کے بچوں کو دیں، حضرت ام کلثوم نے لے کر ان کے منہ پہ دے ماری کہ یہ ذلت کی کھجوریں ہیں، صدقے کی کھجوریں ہیں، ہم بھوکے ضرور ہیں لیکن ذلیل نہیں ہیں. غزہ والے بھوکے ضرور ہیں، مصیبت زدہ ضرور ہیں لیکن ذلیل نہیں ہیں. ان کو عزت کے ساتھ ضرورت ہے اور مزاحمت کی ضرورت ہے، اور یہ مزاحمت عالمی انتفاضہ کی شکل اختیار کرے، عالمی مزاحمت اختیار کرے، شکل اختیار کرے. برطانیہ میں مزاحمت شروع ہو گئی ہے، برطانیہ میں، اور مسلمان اتنے پیش پیش نہیں ہیں، مسلمان سہمے ہوئے ہیں، غیر مسلم. اور لیڈ کون کر رہا ہے؟ ایک پاپ سنگر لیڈ کر رہا ہے برطانیہ میں مزاحمت کو، اور امریکہ میں مزاحمت کو لیڈ کر رہا ہے. اور یہ مسلمانوں کے منہ پہ جوتا ہوگا کہ اگر فلسطین کی مدد کے لیے پاپ سنگر آ جائے لیکن ذاکر نہ آئے، خطیب نہ آئے، مولوی نہ آئے، مفتی نہ آئے، یہ ان کے منہ پہ تماچا ہوگا. اس سے پہلے کہ عبرتناک انجام ہو سب کا، وقت ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی یہ مزاحمت کا عمل انجام دے، پوری دنیا میں انجام دیں، تاکہ غزہ کے ان عزیزوں کو، غزہ کے ان باوقار عوام کو خداوند تعالیٰ ان کا حق دے، انہیں ظلم سے اللہ نجات عطا فرمائے، انہیں جبر سے اللہ نجات عطا فرمائے. اور یہ ذلت جو مسلمانوں نے اپنے منہ پہ کالک مل لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بیداری و شعور عطا فرمائے. اور ان حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خیانت کر رہے ہیں، خداوند تعالیٰ انہیں دنیا میں ذلیل اور آخرت میں عذاب علیم عطا فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت اسلام کو بیداری عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.